الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل ست تكريم حضرات علماء کرام حاضرین مکرم بزرگو نوجوان ساتھیو سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں ستارے چاند کے یعنی صحابہ محمد رسول اللہ کے اس مقدس عنوان پر آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس 7 اگست سے شروع ہو کر 8 اگست کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. رات کے 3 بج چکے ہیں. مجھے کئی مصروفیات کو ترک کر کے ایک طویل سفر کے بعد راستے کی کئی رکاوٹوں کے باعث آپ حضرات کے سامنے تاخیر سے پہنچنا پڑا. آپ کے جوش و جذبہ، آپ کے ولولہ اور محبت، آپ کے اخلاص اور پیار کی یہ منہ بولتی دلیل ہے کہ آپ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک اس حبس میں اتنی گھٹن کے عالم میں اتنی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں. میں اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ آپ کی یہ محبت اور خلوص، چاہت اور مودت اور الفت کا یہ انداز اس لیے ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکارہ، یہ عاجز ایک عرصہ دراز قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود عقوبت خانوں اور زندانوں سے ہوتا ہوا قید تنہائی کی تاریک اور سناٹے پر مبنی راتوں سے گزر کر آج آپ کے درمیان موجود ہے، بحمد اللہ تعالی جس موقف اور مشن کو لے کر آزادی سے اسیری کے سفر پر روانہ ہوئے تھے، آج اسیری سے آزادی میں واپس لوٹنے کے بعد اسی مشن، اسی موقف اور اسی نصب العین کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی قوت اور طاقت، کوئی حکومت اور سلطنت، کوئی جابر و ظالم ہم سے ہمارا موقف نہیں چھین سکتا ہے۔ دوستو، ہمارا مشن، ہمارا موقف اگر مفادات پر مبنی ہوتا، ذاتی جاہ و حشمت، عہدہ اور منصب کے حصول کے لیے اگر ہم نے یہ جنگ لڑی ہوتی، دولت، اقتدار اور حکومت کے لیے، شہرت اور ناماوری کے لیے اگر یہ مصیبت جھیلی ہوتی، تو شاید ہم چند ہی روز کے بعد قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی موقف کو اور اپنے پروگرام کو چھوڑ دیتے۔ لیکن سپاہ صحابہ کا موقف اور مشن ایسا ہے جس پر ہتھکڑی اور بیڑی، تشدد اور بربریت، ظلم و ستم کے انداز تو بہت کم ہیں۔ اگر اس راستے میں ہزار بار جان بھی قربان کرنا پڑے تو اللہ کے فضل سے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔
ہجرت کو
لوگ سمجھتے ہیں کہ رہائی کے بعد ہم نے رافضی، شیعت، صحابہ کے دشمن کو معاف کر دیا ہے۔ میں یہ بات ببانگ دول کہنا چاہتا ہوں کہ رہائی کے بعد میں ایک قدم اور آگے بڑھا کر اب یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو ہم صدیق اکبر کے دشمن کو کافر کہتے تھے، اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص صدیق اکبر کی جوتی کا دشمن ہے وہ بھی کائنات کا بدترین کافر ہے۔ میرے پاس میری بات سنو، میرے پاس اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی کی عظمت، شرافت اور آپ کی جوتی مبارک کی شان کو نہ ماننا اور نہ تسلیم کرنا کفر ہے۔ یہ بات کوئی محض دیوانے کی بر نہیں، محض جذباتی نعرہ نہیں، میں اس پر دلیل رکھتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر کی جوتی کو یہ شرافت حاصل ہے کہ آپ کی جوتی نے صدیق اکبر کی اس ایڑی کے بوسے لیے ہیں جس ایڑی پر محمد الرسول اللہ کا لعاب دہن لگا تھا۔
صدیق اکبر، شان صدیق اکبر،
جس جوتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے بوسے لیے ہو، میرے نزدیک اس جوتی کی عزت کرنا بھی ایمان ہے اور اس جوتی کی عزت کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک سب کیا دو رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا تھا، حضرت یہ بتائیے کہ جناب عمر ابن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند ہے؟ یہ سوال سن کر امام المحدثین، استاذ المحدثین حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا بات کہی، ایک صحابی رسول کا مرتبہ ایک تابعی کے مقابلے میں پوچھتے ہو؟ عمر
عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی صفات خلفائے راشدین کی صفات کے مثال ہیں، لیکن عمر ابن عبدالعزیز سب کچھ ہونے کے باوجود صحابی نہیں ہے. اور فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ عمر ابن عبدالعزیز کا مقابلہ حضرت معاویہ سے کروں، میرا یہ نظریہ ہے کہ حضرت معاویہ کا وہ گھوڑا جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں معاویہ کو لے کر جا رہا تھا، اس گھوڑے کے نتھنوں میں، ناک میں جو مٹی گئی اور میل بن گئی، اس گھوڑے کے ناک کی میل بھی ہزار عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے.
شان معاویہ، عظمت معاویہ، عفت معاویہ، مقدس معاویہ.
سننے والے حیران و ششتر رہ گئے، لوگ سرگردار پریشان ہو گئے کہ امام المحدثین نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ عمر ابن عبدالعزیز کا معاویہ سے کیا جوڑ، وہ تو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی میل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حیران دیکھا سوال کرنے والوں کو، پریشان دیکھا، تو آپ نے فرمایا میں دلیل دیتا ہوں کہ وہ میل عمر ابن عبدالعزیز سے بالا اور اعلی کیوں ہے. آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کی معیت میں جل رہے ہیں، اب اس کیفیت اور حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس مبارک لے رہے ہیں، ہوا کا ایک حصہ سانس بن کر آپ کے وجود اطہر میں جاتا ہے، پھر سانس کی شکل میں باہر آتا ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو وہ باہر کی فضا میں گھل مل جاتا ہے. آپ کے سانس مبارک کا حصہ فضا میں گھل مل جاتا ہے، وہ فضا گرد و غبار میں اٹی جاتی ہے، اور وہ گرد و غبار جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کا کروڑواں حصہ ہے، اب وہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں پہنچتی ہے. امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں جو میل ہے، اس میل میں کروڑواں عربواں حصہ رسول اللہ کے سانس کا ہے. امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو میل ہے، اس میل میں ایک اثر ہے، ایک لطافت ہے، ایک شرافت ہے رسول اللہ کے سانس کی. رسول اللہ کے سانس کی برکت کی وجہ سے وہ میل ایسی عظمت حاصل کر گیا ہے کہ اس میل کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز بھی نہیں کر سکتا ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ غار ثور میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں رسول اللہ کا سر ہے، آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عظیم گود ہے کہ جس گود میں پیغمبر اسلام کا سر ہے. گود بھی کتنی عظیم ہے، آنکھیں بھی کتنی عظیم ہیں جو جی بھر بھر کر دیدار مصطفیٰ سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. ابو بکر صدیق کی کیا کہنے، ستارے چاند کے، صحابہ مصطفیٰ کے، ان صحابہ میں چمکتا ہوا ستارہ، ایسا ستارہ جس نے چاند کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے، ہوتا ہے ایک چمکتا ہوا ہالہ چاند کے گرد ہوتا ہے. کچھ ایسی ہی کیفیت اس وقت تھی جب رسول اللہ کا چہرہ ابو بکر صدیق کی گود میں تھا، لگتا یہ تھا کہ چاند، یہ نبوت والا چاند صداقت کے حالے میں گھرا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں، دوگا کے لوگوں، گجرات کے لوگوں، آج اس صدیق اکبر کے بارے میں کفر بھونکے، رافضیت اور شیعہ صدیق اکبر کی شان کے بارے میں بکواس کرے، سپاہ شاپا خاموش ہو جائے، اعظم طارق تشدد سے ڈر کر خاموش ہو جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے. ہم جان دے دیں گے، صدیق کے دشمن کو معاف نہیں کریں گے. آج مجھے خیریے مجھے آج وہ شعر یاد آ رہا ہے. 1987 میں امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ میاں والی کی جیل سے رہا ہوئے، ہم نے انہیں کراچی بلایا، ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور خطاب کروایا. اس وقت خطاب کرتے ہوئے امیر عظیمت نے ایک شعر پڑھا تھا، وہی شعر میں پڑھتا ہوں. صدیق مجھے ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا شدائی ہے، مجھے ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا صدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. ہم اصحاب رسول کی محبت کا جام پی چکے ہیں، اصحاب رسول کی محبت کا نشہ ہمیں چاہ چکا ہے. تم جیل لاؤ تب بھی نشہ نہیں اترتا، تم ہتکڑی پہناؤ بیڑی پہناؤ، ظلم و تشدد کے جو انداز تمہارے پاس ہے آزما دیکھو. صحابہ کی عزت رگو ریشے میں بس چکی ہے، صحابہ کے ناموس کے لیے جان دی جا سکتی ہے، پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا.
زندہ ہے جنگ بھی.
حکمرانوں سے کہتا ہوں، ہماری تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. بے نظیر کے ساتھ میری لڑائی تھی. میں کہتا تھا کہ میں ایک عالم دین ایم ایل اے ہوں. مجھے آصف زرداری نے کہا، اس نے کہا جب ہم تجھے وزارت کی پیشکش کرتے ہیں تو کیوں وزیر نہیں بنتا، تو آخر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کہا آصف بات سنو، میں پیسے کے بل بوتے پہ نہیں جیت کے آیا، میرے باپ دادا کوئی جاگیردار سرمایہ دار رئیس نہیں تھے. میری قوم نے مجھے دین کی وجہ سے جتوایا ہے، میری قوم نے مجھے دین کے لیے اسمبلی میں بھیجے، میں دین کے باعث اسمبلی میں آیا ہوں. ہو عالم دین وزارت لے کر بے نظیر کی نسوانی حکومت کو تسلیم کر لے، اس سے بڑا کائنات میں ملول کوئی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کی مدد سے مجھے فخر ہے اپنے کردار پر کہ میں نے کھل کر بے نظیر کے خلاف قومی اسمبلی میں تقریر کی. میں نسوانی حکومت کو غیر شرعی کہتا ہوں، میں نسوانی حکومت کو نہیں مانتا. چنانچہ اس نے اپنے طور پہ بہت کچھ کیا، سزائیں دی، ہم نے مسکرا کے جی دی، اس نے کہا. لیکن موجودہ حکمرانوں سے کہتا ہوں، تمہارا تو ہم نے ساتھ دیا ہے. صوبائی اسمبلی میں جب وزارت اولیاء کے ووٹ کی بات آئی تو میاں شہباز شریف کے پاس 230 ووٹ تھے، کل 10 ووٹ اس کے مخالف تھے، ان میں ایک میں بھی تھا. لیکن انہوں نے اپنے وزیروں کو بھیجا، کئی میرے دوست ایم پیوں کو بھیجا کہ آپ ہمارے مخالف ووٹ نہ دیں، ہمیں دیں. میں نے کہا یار ایک ووٹ میرا لے کر تمہیں کیا، تمہارے پاس تو بہت ووٹ ہیں. کہنے لگے نہیں، ہم آپ کا ووٹ چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں. سو میں نے ووٹ دیا. حکمرانوں، ہماری آپ سے کوئی سیاسی لڑائی نہ تھی. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کس وجہ سے تم نے کس کے کہنے پر ہمارے ساتھ وہ ناروا سلوک اختیار کیا جو بے نظیر ہمارے ساتھ نہ کر سکی. تم نے وہ ظلم ڈھائے، تشدد و بربریت کے وہ انداز اپنائے کہ جو ہندوستان میں ہندوستان کے حکمران مولانا مسعود اظہر کے ساتھ وہ ظلم نہیں ڈھاتے جو تم نے ہمارے ساتھ ظلم ڈھائے. لیکن ہم نے بڑے حوصلے سے ظلم برداشت کیا. آج رب العالمین کے فضل سے عدالتوں کے ذریعے ضمانتوں پر یا مقدمات میں بری ہو کر باہر آئے ہیں، اور باہر آ کر بھی کہتے ہیں تم سے ہماری جنگ نہیں ہے، تم سے ہماری لڑائی نہیں، میری لڑائی صدیق کے دشمن سے ہے. تم ایک طرف ہٹ جاؤ، تم میرا راستہ مت روکو، اگر تعاون کرنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کی عزت کے تحفظ کے لیے اسمبلی سے قانون پاس کرا دو، تم صحابہ کے نوکر بن جاؤ. یاد رکھو صحابہ کے تم غلام بنو گے، تم ہمارے امام بنو گے. حکمرانوں تم صحابہ کے غلام بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا امام بنانے کو تیار ہیں. ان کی عزت کا تحفظ کرو، ہم تمہاری حکومت کا تحفظ کریں گے. کیا خیال ہے؟ اگر موجودہ حکمران صحابہ کرام کی عزت اور آبرو اور ناموس کے تحفظ کے لیے اسمبلی میں بل پاس کرا دیتے ہیں، قانون بن جاتا ہے کہ جو شخص اصحاب رسول کے خلاف بکواس کرے یا قلم سے اصحاب رسول کی توہین کرے اس کی شرعی سزا سزائے موت ہونی چاہیے. یہ قانون بننے کی دیر ہے، میں اسمبلی سے استعفی دینے کے لیے تیار ہوں، لکھ کر دیتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا شریف خاندان کا غلام رہوں گا، اس لیے کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن اگر تم یہ چاہو کہ ہم درے اصحاب رسول کی نوکری چھوڑ دیں، اگر تم یہ چاہو ہم اصحاب رسول کا نام لینا چھوڑ دیں، ہم گستاخ صحابہ کو گلے لگا دیں، تو میاں صاحبان تم اپنے والد کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے ہو، تم مسلم لیگ کے مخالف کو برداشت نہیں کرتے ہو، مجھے بتلاؤ میں صدیق کے دشمن کو کیسے برداشت کروں؟ ہمیں کہتے ہو اتحاد کر لو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اور بے نظیر اتحاد کیوں نہیں کر لیتے؟ بے نظیر اور تمہارے درمیان کوئی ایمان کی جنگ تو نہیں ہے نا، کوئی دین کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی مذہب کی جنگ تو نہیں ہے، محض کرسی کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، سیاست کی جنگ ہے. تم کرسی کی جنگ کی وجہ سے، اقتدار کی جنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بی بی اور بابو ملنے کے لیے تیار نہیں ہو. میری جنگ امی عائشہ کی عزت کی جنگ ہے، میری جنگ اصحاب رسول کے ناموس کی جنگ ہے، میری جنگ ایمان کی جنگ ہے، میری جنگ دین کی جنگ ہے. میں زندہ تخت احباب پہ چڑھ سکتا ہوں مگر صحابہ کے دشمن کو گلے نہیں لگا سکتا. کوئی بات نہیں، الحمدللہ ظلم سے ٹھہریے ٹھہریے، ظلم سے کسی کی زبان نہیں رک سکتی، جبر و تشدد سے حق و صداقت کے قافلے نہیں روکے جا سکتے. اور کوئی شخص تشدد و بربریت کے حربے آزما کر کبھی بھی حق و صداقت کہنے والی زبانوں کو بند نہیں کر سکتا. بول ہوں گے کم ہمت، بول ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم سہ نہ سکے. سپاہ سے آپ تو اللہ کے فضل سے بڑے تو بڑے، قیادت تو قیادت. میں نے بچوں کو دیکھا ہے، خدا کی قسم آپ کو میں کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر قسمن ہلسن کہتا ہوں، ایک بچہ چوم سینٹر میں آنکھیں باندھ کر لایا گیا. میں اپنے سیل میں بیٹھا ہوا تھا، سلاخوں پر باریک جالی لگی ہوئی ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ لایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، میں کہتا ہوں اور کھڑا ہوں، یہ بچہ بڑا ہے اس سے چھوٹا تھا، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، آنکھوں پہ پٹی بندی ہے. جب اسے سیل کے سامنے لایا گیا، سیل نمبر 7 کے سامنے، اس کی پٹی کھولی گئی، اس نے دیکھا کہ یہ تو تاریخ سیل ہے، کال کوٹھڑی ہے. وہ اسے دھکیل دے اندر، وہ نہیں جاتا، کہتا میں نہیں جاتا ہوں، میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے کوٹھری میں بند کرتے ہو؟ یہی سلسلہ چل رہا تھا، میں اپنی کوٹھری سے دیکھ رہا تھا، میں تو تاریکی میں تھا، وہ روشنی میں تھا، ذرا اسے نہیں پتا کہ میں یہاں ہوں. میں نے وہی سے آواز دی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، داخل ہو جا یہاں، میں بھی یہاں ہوں، ہم سب یہاں ہیں، فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا یہ بتلاؤ یہ کس کی آواز ہے، یہ کس نے آواز دی ہے؟ پولیس والوں نے کہا یہ تمہارے جرنیل مولانا اعظم طارق ہیں، انہوں نے آواز دی ہے. اس نے کہا واقعی؟ میں نے اپنی سیل سے کہا بیٹا میں بول رہا ہوں. اس نے کہا مجھے آپ نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا چونکہ میں تاریکی میں ہوں اس لیے میں خود بول رہا ہوں، بے فکر ہو جا. اس نے تھوڑا سا سوچا، اس نے کہا واقعی آپ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل میں بول رہا ہوں. اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اور پھر وہ داخل ہو گیا. 20 روز تک بچہ اس کال کوچنی میں بند رہا, صبح سے لے کر شام تک, دوپہر اور رات, جب بھی اس بچے کو موقع ملتا وہ نعرہ بلند کرتا, سید کے کفر کا اعلان کرتا. دوستوں کہاں سے ٹھہریے, سنیے بات, بات سنیے, بات سنیے. کیسے ہمارا ہم سے موقف چھینو گے؟ تم ایک بچے سے موقف نہیں چھین سکتے ہو. ایک بچہ ظلم خانے میں آ کر, ایک بچہ حکومت خانے میں آ کر نعرے لگاتا ہے اور وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ جھجھکتا ہے, اور کہتا یہ تھا قائد محترم میں جان دے سکتا ہوں مگر میں اپنا موقف نہیں چھوڑوں گا. تم ہم سے ہمارا موقف چھڑوانا چاہتے ہو؟ سپاہ سے آبا سے سنیے, بات سنیے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ نعرے مت لگائیں. انشاءاللہ العزیز جتنی گفتگو میں اپنی طاقت کے مطابق کر سکا میں آپ سے گفتگو کروں گا. میں آپ کو نہیں بتلا سکتا کہ مسلسل بے آرامی کی وجہ سے آج بھی رات نہیں سوئیں گے, گزشتہ رات بھی ایسے گزری, ایسے ہی مسلسل راتیں گزر رہی ہیں. کیا ہوا 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سو گئے؟ بے آرامی. اور پھر اتنی مصروفیت ہوتی ہے ہمارے ہاں, وہاں جنگ میں لوگوں کے کام ہوتے ہیں, سماجی کام ہے, فلاحی کام ہے, تھانے کچہری کے کام ہے, سارا دن لگاتار, رات کو تقریر, صبح کو یہ کام. میرا گلا میرا ساتھ نہیں دیتا. یہ تو میں حیران ہوں کہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں بولے چلے جا رہا ہوں. کھانسی ہے, سانس بار بار رک جاتا ہے, آواز نہیں آتی. جب تک انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی میں آپ سے باتیں کرتا رہوں گا, فکر کی بات نہیں. دوستوں کہنا آپ سے یہ چاہتا ہوں, آپ حضرات سوچیں کہ سپاہی صحابہ کے لوگ, یہ نوجوان, یہ بیوقوف نہیں ہے, یہ کوئی پاگلوں کا ٹولا نہیں ہے, یہ دیوانے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کائنات میں ان سے بڑھ کر دانا کوئی نہ ہو. یہی تو دانا ہے, یہی تو فرزانے ہیں, یہی تو صاحب عقل و خرد ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اصحاب رسول کا نذرانہ کر دیا ہے, سودا کر لیا جانوں کا. کام ہے یہ دیوانوں کا, سودا کر لیا جانوں کا, کام ہے یہ دیوانوں کا. کون ہر آدمی سودا کرتا ہے؟ یہاں تو پسینہ بہتا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, پسینہ بہ گیا ہمارا. ایک پیسے کا نقصان ہو پارٹیاں بدل جاتے ہیں لوگ, ذاتی تھوڑا سا نقصان ہو جائے پارٹی بدلتے دیر نہیں لگاتے, قیادت کو گالی دیتے دیر نہیں لگاتے. لیکن میں قربان جاؤں جوانوں پر, ان بچوں پر جنہیں بجلی کے کرنٹ لگائے گئے, کئی کئی روز تک کھڑا رکھا گیا, ان کے ساتھ وہ ناروا سلوک اختیار کیا گیا جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بے ہوش ہوئے, پھر ہوش آئی, پھر بے ہوش ہوئے, پھر ہوش آئی. کئی ساتھی میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جنہیں کئی کئی گھنٹے لٹکایا گیا. جب پیاس ہوئی کہا پانی پلاؤ, مرچیں گھول کر پلا دی, کسی کو پیشاب پلا دیا گیا. لیکن دنیا کی کوئی طاقت نہ ان سے ان کا موقف چھین سکی, نہ ان سے ان کی قیادت کو چھین سکی. سپاہ صحابہ کا قافلہ انشاءاللہ العزیز دنیا یاد کرے گی تو کچھ ایسے بھی دیوانے پیدا ہوئے تھے. کیا بیان کروں, کیا کیا بیان کروں. مہینوں مہینوں مولانا شعیب ندیم شہید ہوئے, جنازہ پڑھنے والے طالب علم 10-10 سال 12-12 سال کے حافظ قرآن بچے بند رکھا, 4 مہینے گزر گئے, ان بیچاروں نے نہ آسمان دیکھا, نہ سورج دیکھا, نہ چاند دیکھا. 24 گھنٹے بند ہیں, 24 گھنٹے بند ہیں. کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے. آپ نے سنا, آپ کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں آیا. لیکن دوستو جو اس راہ سے گزرتا ہے اس سے پوچھو کہ کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. میں ساتھیوں کو آج کہہ رہا تھا, ہم گاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی, گاڑی فراٹے بھر رہی تھی گجرات کی طرف. میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا, باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. میں نے کہا یار سچ بتاؤں یہ وقت بڑا یاد آتا تھا, بڑا یاد آتا تھا. کال کوٹھڑی تنہائی, اس کوٹھڑی میں بلایا مولانا ضیاء الحق خط سے معلوم ہوا، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شیخ کی تقریروں سے معلوم ہوا کہ عدد جیل کی وہ کال کوٹھڑیاں وہ ہیں جہاں کبھی رات کے سناٹے میں بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کوٹھڑی کے سلاخیں پکڑ کر کہا کرتے تھے، زندگی کی اداس راہوں پہ ایک دیا سٹم چماتا ہے، زندگی کی اداس راہوں پہ ایک دیا سٹم چماتا ہے، اے ہوا تو اسے بگل کر دے اور ڈھل چکی ہے رات کون آتا ہے، جو چمن سے گزرے تو اے ہوا تو کہنا بلبل زار سے، خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے۔ دوستو جیل کی زندگی بھی عجیب زندگی ہوتی ہے، لیکن سپاہی سے آپا پر ان کال کوٹھڑیوں کا کوئی اثر نہیں، اللہ کے فضل سے اس کی خاص عنایت خاص کرم سے کوئی اثر نہیں۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا جیل کے حالات تو بڑے حالات ہیں، چاند رات جب ہوتی ہے رمضان المبارک کے اختتام پر جب چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں، چاند دیکھنے کے لیے چیئرمین اس کو بناتے ہیں جسے اپنی گھڑی کی سوئیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ مولانا عبداللہ شہید ہو گئے، وہ چیئرمین جب بنے انہوں نے کہا مغرب کی نماز بعد میں ہوگی فیصلہ پہلے ہوگا، وہ شہید ہو گیا مردہ کلندر۔ پھر ایسے چیئرمین آ گئے جنہیں گھڑی کی سوئیاں نظر نہیں آتی، رات کے 10 بجے تک چاند کہاں سے نظر آ رہا، 10 بج گئے رات کے ابھی تک چاند نہیں آنا نظر آ رہا، پتہ نہیں چاند بنا رہے تھے یا چاند دیکھ رہے تھے، چاند تو چھپ جاتے ہیں۔ خیر چاند رات خوشیاں مناتے ہیں لوگ، اور جناب مسلمان گھرانوں میں خوشیاں ہوتی ہیں، بازاروں میں چہل پہل ہوتی ہے، مائیں بہنیں مہندی کے لیے بازاروں میں جاتی ہیں، کیا رونق ہوتی ہے، ساری دنیا خوش ہوتی ہے۔ لیکن دوستو چاند رات قیدیوں پہ کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے چاند رات کو قیدیوں پر، ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سفید ماتم برپا ہوتی ہے، اور پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں او قیدی دی کیڑی عید ہے، قیدی دی کیڑی عید ہے، اور صبح کو عید نہیں پڑھتے، عید اگر پڑھ لیں کپڑے نہیں پہنتے، کپڑے پہن لیں تو عید نہیں ملتے، کہتے ہیں قیدی دی کیڑی عید ہے۔ مگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، 7 عیدیں جیلوں میں گزری ہیں، 7 عیدیں۔ جب قیدی آتے کہتے یار مولوی صاحب آپ تو بڑے خوش ہیں، میں نے کہا صاحب خوش ہی نہیں، ساری رات میں نے تمہارے لیے کھیر پکائی ہے، ساری رات ان کے لیے کھیر پکاتے ہیں۔ چاند رات کو اٹک جیل میں ان سے میں کہہ کر کہتا یار یہ چاند رات ہے، آج کوئی ایک آدھ ساتھی ہمارے ساتھ بند کر دو، وہ مقصود ہوتا تھا ایک اور ساتھی بند ہو جاتا، ہم ساری رات کھیر پکاتے، صبح کو جو ملازم آئے کھیر کھلاتے، آؤ بھائی کھیر کھاؤ عید ہے، جو قیدی آ رہا ہے آؤ بھائی کھیر عید ہے کھیر کھاؤ۔ کہنے لگے مولوی صاحب تمہیں بچے یاد نہیں آتے، تمہیں عید کے موقع پر خوشی سوچتی ہے، بڑے کپڑے پہنے بیٹھے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ میں نے کہا یار عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ کہتے جناب ہم نے تو عید منائی نہیں ہے، ہم نے کپڑے ہی نہیں پہنے، ہماری کیا عید ہے، ہمارے بچوں کی کیا عید ہوگی، ہمارے گھروں میں آج کیا عالم ہوگا، کیا عید منائیں ہم۔ بات تو حقیقت ہے، ایک مرتبہ بچے میرے عید سے 6-7 دن پہلے ملنے آئے، اس وقت میں نے عید یہاں پڑی تھی اڈیالہ میں، وہاں تو پھر بچوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی 6-6 مہینے، تو بچے آئے ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس عید پہ کپڑے نہیں پہنیں گے۔ میں نے کہا بیٹے کپڑے کیوں نہیں پہنو گے، بچیاں تھیں، میں نے کہا بیٹی کپڑے کیوں نہیں پہنو گے، کہتے ابو جب آپ نہیں ہیں تو ہم نے کپڑے کیا پہنے ہیں، آپ تو ہوں گے نہیں، آپ تو ہوں گے نہیں، ہم نے کیا پہننا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے بتایا کہ ہم جب رات کے وقت پنکھا لگاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں پنکھا بند کر دو، ابو بھی تو وہاں ہے جہاں پنکھا نہیں ہے، بچوں کو کون سمجھائے، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، وہ تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ جیل میں کیا گزرتی ہے، ان کے ذہن میں تو بڑا بھیانک۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے میں کہتا دیکھو یہ کتنے خوبصورت کمرے ہیں، دیکھو یہ ساری میری جیل ہے، یہ سب میری جیل ہے، یہ سب میرے نوکر ہیں، تم کیوں فکر کرتے ہو، ہم دین کے لیے جیل میں آئے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ تو ان کے حوصلے بڑے ہو جاتے، لیکن بچے بچے ہی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جی کیا عید منائیں؟ پھر ہمیں پوچھتے ہیں تو مولوی صاحب آپ بڑے خوش ہیں، سپاہی صحابہ والے بڑے خوش ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے عید کی، انہیں کوئی فکر نہیں گھر والوں کی. میں نے کہا جب بھی عید آتی ہے تو ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں، وہ لفظ جب ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں ان لفظوں میں اتنا کرنٹ ہے جو ہم سے ہمارے دکھ چھین لیتا ہے خوشیاں دے دیتا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اور عید، ایک اور عید، امی عائشہ کے نام. زندگی کی ایک اور عید امی عائشہ کے نام. خدا کی قسم یہ وہ لفظ ہیں، یہ وہ جذبات ہیں، جب یہ زبان سے نکلتے ہیں، جب یہ کان میں پڑتے ہیں، دکھ پھول جاتے ہیں، خوشیوں کا بسیرا ہو جاتا ہے. سپاہی صحابہ کو قید و بند سے ڈراتے ہیں اور سپاہی صحابہ والے قید و بند سے نہیں ڈرتے. لوگ کہتے ہیں عام طور پہ او جناب جیل ہے کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں؟ میں کہا کرتا ہوں سپاہی صحابہ کے لیے جیل ہے ہی خالہ جی کا گھر، خالہ جی کا گھر ہے ہمارے لیے. پاؤں میں بیڑی، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پاؤں میں بیڑی کیا چیز ہوتی ہے. بیڑی پاؤں میں پڑتی ہے نا تو پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، کئی کئی روز تک زخم، بعض دفعہ بہت زیادہ زخم ہو جاتے ہیں، ٹانگیں خراب ہو جاتی ہیں. بیڑی پہن لو تو چلا نہیں جاتا، لیکن سپاہی صحابہ والے بیڑیوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں. کیوں جناب؟ بیڑیاں پہن کے فٹ بال نہیں کھیلتے تھے ہم لوگ؟ اڈیالہ جیل میں تہر بھائی بیٹھے ہیں، ان کے بیڑیاں ہوتی تھی، فٹ بال کھیلتے تھے بیڑیاں پہن کر، والی بال کھیلتے تھے، چڑی سکا کھیلتے تھے بیڑیاں پہن کر، واجو کھیلتے تھے. اب آپ کو واجو کو پتہ نہیں، یہ زمین پر لکیریں کھینچ لیتے ہیں، خانے بنا لیتے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کر کھیلتے ہیں. بیڑیاں پاؤں میں اس طرح کھیل رہے ہیں جیسے کھلاڑی میدان میں کھیل رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیا بیڑیاں؟ بیڑیوں کی بات آئی، پہلے میں سنایا کرتا ہوں، کبھی کبھی یہاں فیصل آباد جیل میں الگ رکھا ہوا تھا ساتھیوں سے، ساتھیوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتے تھے، کبھی کبھی ان سے ملاقات کی اجازت ہو جاتی، میں جاتا، وہ کہتے جی ایسا کریں ہمیں نماز پڑھا دیں، نماز کا وقت ہے، ہمیں جماعت امامت تو کرا دیں، کبھی کبھی آپ کو اجازت ملتی ہے. اب جب میں مسلے پہ کھڑا ہوتا تو پیچھے سارے لائن لگا رہے تھے اور سب کے بیڑیاں پہنی ہوتی. اب وہ بیڑی کھول کر نا یہاں اپنے پیٹ کے اوپر نا ایک رسی باندھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیڑی کو باندھتے ہیں، ورنہ تو بیڑی کو ہاتھ میں پکڑے رکھنا بڑا مشکل. تو نماز کے وقت بیڑی کھول کے پھینک دیتے ہیں، پاؤں میں رہتی ہے وہ جو بیڑی کے دو سلاخ ہوتی ہیں نا وہ پھینک دیتے ہیں زمین پر. تو وہ امام صاحب، آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی کندھے سے کندھا ملاؤ، پاؤں سیدھے کرو. کہتے ہیں نا کندھے سے کندھا ملاؤ، پاؤں سیدھے کرو. تو میں مزاجر کہتا ہوں ہاں بھائی کندھے سے کندھا ملاؤ، بیڑیاں سیدھی کرو. بیڑیاں ہیں ایسے، بیڑیوں کی لائن لگی ہوتی تھی بالکل اس کونے سے لے کر اس کونے تک، وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہر ایک نے بیڑی نیچے پھینکی ہوتی تھی، مزار ہے کوئی بیڑی آگے پیچھے ہو، ایسے لائن لگی ہوتی تھی قطار میں. بیڑی اڈیالہ جیل میں ایک بچہ آ گیا، اس نے مجھے کہا قائد محترم ایک میری سفارش کر دیں، میرا کام کرا دیں. میں نے کہا کس سے؟ کہتے سپری جان سے، ایک کام کرا دیں. میں نے کہا بیٹے کیا کام کرانا؟ کہتا بس ایک کام کرا دیں، آپ کرا دیں گے؟ میں نے کہا کرا دیں گے کام، کون سی بات ہے؟ کہتا کام میرا کرا دیں، مجھے بیڑی لگوا دیں. میں نے کہا پتر یہ کیا بات کرتا ہے؟ بیڑی لگوا دیں؟ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ ہماری بیڑی اتروا دیں، کہ بیڑی تو ایک مصیبت ہے، بیڑی تو ایک صدا ہے. بیڑی پہن کر آدمی ایسا قیدی ہوتا ہے وہ سو بھی نہیں سکتا، بعد بار سوئے سوئے ایسی چڑھ جاتی ہے نا بیڑی، کنڈی پہ کنڈی ساری رات کو کھولتے ہیں صحیح نہیں ہوتی، وہ ایسی کنڈی چڑھ جاتی ہے. اور یہ جو چار چار پانچ پانچ چھ چھ ایک ایک سر میں ڈال دیتے ہیں، وہ بعد دفعہ آدمی تھوڑا سا یہ ٹانگیں ادھر کرتا ہے تو ایسی بیڑی اٹھتی ہے دوسرے کے ہاتھ سے لگتی ہے، ساری رات لوس لوس آدمی کرتا رہتا ہے. بیڑی ہے لوہا ہے لگتا ہے زبردست. کہتا ہے جی مجھے بیڑی لگوا دو. میں نے کہا یار ہوش کی بات کر رہے تھے، یہ کون سی بات ہے؟ کہتا نہیں قائد محترم بیڑی لگوا دو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ سب کے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کی عزت کے لیے سب نے بیڑیاں پہنی ہیں، میں نے نہیں پہنی، تو میرا دل بڑا دکھتا ہے، مجھے بیڑی لگوا دو. ہمیں بیڑیوں سے ڈراتے ہو، ہمیں ہتھکڑیوں سے ڈراتے ہو. ہتھکڑی اور بیڑی تو وہ چیز ہے جو اللہ کے فضل سے ہم چوم کر پہنتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا وہ بارش آ گئی ہے؟ چلو دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا.
نعرے سن رہی ہے اچھا دوستو بات سنیں اگر آپ نے میری بات ساری رات سننی ہے رات تو ختم ہونے والی ہے رات تو ختم اور اذانوں کا ٹائم ہو چکا ہے چلو پھر ایک بات کرتا ہوں آپ سے ہتھکڑی بیڑی یہ زیور تو آپ نے نہیں پہنا حکومت خانے اور زندانوں کی سیر آپ نہیں کر سکے لیکن میں آپ کو ایک بہت آسان سا راستہ آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کرتا ہوں آپ وہ کام کر لیں صحابہ کی عزت کے لیے حضور کے ناموس کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ کا بھی قربانی میں حصہ پڑ جائے گا تیار ہو ہاتھ نیچے کریں اب وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کرے جو یہ وعدہ کرے کہ آج کے بعد میں صبح کو اٹھ کر اپنے چہرے پر اس طرح چلا کر حضور کا دل نہیں دکھاؤں گا میں کھڑے ہو کر جو شخص آج تک داڑھی مونتا ہے اب داڑھی رکھنے کا وعدہ کرو کہ بس کیا ہوا آپ کے تو ہے ویسے
داڑھی والوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں
بھائی جو آج کے بعد وعدہ کرے کہ میں صحابہ کرام کے ناموس کے لیے حضور کی سنت کو آج کے بعد نہیں مونوں گا حضور کی سنت کو آج کے بعد ذبح نہیں کروں گا آج کے بعد صدیق کا سچا سپاہی بنتا ہوں وہ اٹھ کر ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے جزاکم اللہ کٹانی بھی نہیں ہے مڈوانی بھی نہیں ہے کٹانی بھی نہیں ہے جزاکم اللہ اللہ برکت دے دوستو جب تک ہم صحابہ کرام کے سچے سپاہی نہیں بن جاتے خدا کی قسم کامیابی نہیں ہے مجھے بتلاؤ جو شخص فرض نماز نہیں ادا کرتا جو شخص رزق حلال نہیں کھاتا سار کے سلاط حرام کھانے والا شخص اور سنت رسول کو ہر صبح ذبح کرنے والا آدمی جناب صدیق اکبر کا غلام ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سپاہ صحابہ ایک نظریاتی جماعت ہے ہم نے کوئی ووٹ نہیں دینا ہمارا مقصد نوجوانوں کو صحابہ کرام کا سچا سپاہی بنانا ہے سچا یہ وعدہ تو ہر شخص کر لے آج کے بعد کبھی بھی فرض نماز نہیں چھوڑیں گے فرض نماز وعدہ کرتے ہیں جان چلی جائے کاروبار ٹھپ ہو جائے دکان بند ہو جائے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو دوستو کبھی نماز نہ چھوڑنا کبھی نماز نہیں چھوڑنا یہ نماز نہ کبھی کسی کو معاف ہوئی نہ کبھی کسی نے چھوڑی یہ نماز وہ ہے جو صحابہ کرام نے تیروں کے سائے میں پڑھی یہ نماز وہ ہے جو صحابہ کرام نے نیزوں کی انیوں پر پڑھی یہ سجدہ وہ ہے کہ جس سجدے میں سر تو کٹ گئے ہیں مگر سجدے سے سر نہیں اٹھے ہیں نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ حرام کا رزق حرام کے کاروبار سودی کاروبار باڑ کا کاروبار یہ انعامی سکیمیں کھلا حرام ہے کھلا حرام ہے کھلا حرام بچو اس حرام سے حرام کے پراٹھے سے حلال کا سوکا ٹکڑا بہتر ہے حرام کے بننے سے حلال کا جھونپڑا بہتر ہے حرام کی کمائی کی جگ سرمایہ دار اور جاگیردار اور نواب ہونے سے حلال کی کمائی والا غریب بہتر ہے حلال کی کمائی سے انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے لطافت آتی ہے نمازیں قبول ہوتی ہیں حرام کھانے والے کی نہ نماز قبول ہے نہ توبہ قبول ہے اس بات کا خیال رکھو گے اس لیے کہ یہ ہیں کام کی باتیں میں نہیں مانتا جو شخص نماز کا تارک ہو سنت رسول کو ذبح کرتا ہو حرام کا کاروبار کرتا ہو وہ کہے کہ میں صحابہ کا سپاہی ہوں میں سمجھتا ہوں یہ محض زبانی دعویٰ ہے عملاً یہ بات نہیں ہے ابھی آپ کہتے ہیں حاضر حاضر خون ہمارا
مجھے بتلاؤ، ایک آدمی کو گولی لگتی ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اگر اس سے قبر میں سوال ہو گیا بتلاؤ تمہارے پیٹ میں جو خوراک ہے یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ حرام کی خوراک کھا کر ایک شخص مر گیا، سنت رسول کو ذبح کر کے مر گیا، نماز زندگی میں ادا نہ کی، تو کیا یہ نجات پا جائے گا؟ روز محشر کے جہاں گداز بوقت اولی پرسش نماز بوقت، حشر کے روز جب جان پگل رہی ہوگی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز، صحابہ کرام نے کبھی نماز؟ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ اے بڑی پہنچی سرکار ہے، اے بڑی نہ نیتیاں نہ قضا تیتیاں ہیں، کہتے جی ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پہنچی سرکار نہیں، یہ پہنچا ہوا بدماش اور شیطان تو ہو سکتا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا، ولی
نہیں ہو سکتا.
اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے گھر میں چلے جاتے ہیں، جب وقت ختم ہو جاتا ہے باہر آ جاتے ہیں، حضرت آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے چپ کر چپ کر، میں مکے تے مدینے نماز پڑھنا ہے. نماز مکے مدینے، روٹی گجرات اور دوگے، اور مکے مدینے جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو روٹی بھی وہاں سے کھانا، زمزم کا پانی بھی وہاں پی سی وہاں سے پیا، روٹی کھانے کے لیے مرید کا کبالہ کر دیتے ہیں، مرید کے گھر سے مرغے کھا کھا کر اس بیچارے کا ستیاناش کر دیتے ہیں. نماز مکے پڑھنے جاتے ہو، مرغے غریب مرید کے کھاتے ہو، وہاں سے نہیں کھا سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اگر نماز مکے مدینے پڑھتے ہیں تو روٹی بھی اسے کھاؤں. اب چونکہ جاتے جو نہیں ہیں، جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تو اگر یہ کہیں کہ روٹی بھی وہاں سے کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. اس لیے دوستو نماز کسی کو معاف نہیں ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز کی پابندی کیجیے، جب آپ نماز پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، اللہ اسے دین کا پابند بنا دیتا ہے. ایسے لوگ صحابہ کرام کے سچے سپاہی ہوتے ہیں، جو نہ جیلوں سے گھبراتے ہیں، نہ ہتھکڑیوں سے گھبراتے ہیں، اور نہ مقدمات سے گھبراتے ہیں. کیا ہے مقدمات؟ ہتھکڑی جیل کیا ہے؟ خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. محض ڈرانے کے لیے کھلونے ہیں، اور بھلا کھلونے والی کلاشن سے کوئی ڈرتا ہے؟ کیوں بھائی، بچہ لے آئے کلاشن، کھلونے والی اٹھا کر کہیں ابو میں تجھے کلاشن سے اڑا دوں گا تو ابو ہنسی سکتا ہے نا، اسے پچا یہ تو کھلونا ہے. ہتھکڑی بیری ہمارے لیے کھلونا ہے، جیل عقوبت خانے زندہ ہمارے لیے کھلونے ہیں. حکمرانوں، ہم ان کھلونوں سے نہیں ڈرتے، ہم ان کھلونوں سے نہیں ڈرتے ہیں. صحابہ کی عزت کے لیے جان دینا سعادت سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، مر جانا شہادت سمجھتے ہیں، اس راہ میں خون دینا سعادت سمجھتے ہیں، اس راہ میں مر جانا شہادت سمجھتے ہیں. سپاہی صحابہ کا بچہ بچہ اس راہ میں جان دے سکتا ہے مگر پیچھے. اگلی بات آپ سے کہتا ہوں، اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ کھولیے سپاہی صحابہ کے، کیوں جلسہ سننے کے لیے تو ماشاءاللہ ہزاروں آ گئے، جب یونٹ کی بات آتی ہے پھر یونٹ نہیں کھولتے. اگر چاہتے ہو ہمارے ساتھ سفر کرو، اس کارواں میں شامل ہو جاؤ، اپنے دیہاتوں میں یونٹ بنائیے، رکنیت سازی کریے، گھروں پہ پرچم لہرائیے، دشمنوں حکمرانوں کو بتلا دو کہ صحابہ کا پرچم لہرا رہا ہے، اگر اس پرچم لہرانے کے جرم میں تم کوئی سزا دینا چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں. بتلاؤ دشمنوں کو، مجھے بتلاؤ جس شخص کے گھر پر صحابہ کرام کے ناموں والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والا پرچم لہرا رہا ہو، اس گھر پہ خدا کی رحمت نازل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ پرچم دشمن کے لیے پیغام موت ہے، پیغام
موت.
ہم قتل و غارت گری پہ یقین نہیں رکھتے، مگر ہم کلاشن کوف کی بجائے پرچم لہراتے ہیں، جو لہراتا ہے تو خود بخود موت کا پیغام. پرچم کی باری آئی تو میں عجیب بات بتاؤں، ایک گاؤں میں پرچم لگایا، وہاں کے شیعہ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے پرچم اتارو، جھنڈا اتارو. ہمارے ساتھیوں نے کہا یار تمہارے بھی تو کالے علم لگے ہی ہوئے ہیں نا, وہ کالے علم لگے ہیں, کبھی ہم نے بھی اعتراض کیا, تمہیں اس جھنڈے سے بیر کیا ہے؟ کہنے لگے سچ بتائیں, یہ جب جھنڈا لہراتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کہہ رہا ہوں کافر کافر شیعہ کافر کافر. کیوں؟ کہ اس جھنڈے پہ صحابہ کے نام ہیں, صحابہ کے نام ہے. اس جھنڈے پہ ستارے ہیں, آمنہ کے لال, محمد رسول اللہ آفتاب نبوت کے, مہتاب نبوت کے, چاند ستارے چاند کے, صحابہ مصطفیٰ کے نام ہے پرچم پر. یہ پرچم اپنے گھروں پہ لہرائیے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا, دشمن کا دل جل جائے گا, گھبرا جائے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی وسلم دائمًا ابد ما دام, اللہ مدد فرما, واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کیا بھائی اذان ہوگی, آپ حضرات نماز پڑھ کر جائیں.